بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وفي رواية لمسلم: وإذا استنصحك فانصح له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کا یہ فرمان معظم جو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اور جنازے کی اتباع کرنا یعنی جنازہ پڑھنے کے لیے جانا، اور دعوت کو قبول کرنا، اور جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا. اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: اگر کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرنا. حسب سابق اس روایت کے 10 پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے حدیث کے راوی، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے نام میں اختلاف ہے. بعض یہ لکھتے ہیں کہ ان کا نام عبد شمس بن صخر تھا، اور بعض کہتے ہیں ان کا نام عمر بن عبد غنم تھا. لیکن مشہور نام جو اس مبارک صحابی کا ہے وہ ہے عبد الرحمن ابن صخر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں: کان اسمی فی الجاہلیہ عبد شمس بن صخر، اسلام سے پہلے میرا نام عبد شمس بن صخر تھا. جب میں نے اسلام کو قبول کر لیا، فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن، تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد الرحمن رکھا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کی راوی ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن صخر. ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے. ان کی کنیت کی وجہ یہ تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں: کنت ارعى غنم، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا. کنت ارعى غنم اہلی، میں اپنے گھر والوں کی بکریوں کا چرواہا تھا. و وَكَانَتْ لِي هِرَّةً، اور ایک بلی میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، صغیرہ، جو بلی کا بچہ تھا، فَكُنْتُ أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرٍ، رات کو میں درختوں کے پاس اسے ٹھہرا دیتا، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ، جب صبح ہوتی، ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي، تو میں اس کو بھی ساتھ لے جاتا، فَلَعِبْتُ بِهَا، اور میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، فَكَنَّوْنِي أبا هريرة، اسی وجہ سے ہرہ، چونکہ بلی کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے ابو ہریرہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ حدیث کے راوی کا لقب، یہ واحد عظیم صحابی ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں مومنوں کے امیر کا لقب پانے والے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ذوالجلال نے ان کو بہت ہی کمالات سے نوازا تھا۔ یہ صحابی 57 کو اللہ کے پاس چلے گئے، جبکہ ان کی عمر 78 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے 5374 روایتیں بیان کی ہیں۔ ان 5374 روایتوں میں سے 325 روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے وقت 6 ہجری کے آخر میں اور 7 ہجری کے شروع میں مسلمان ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، خیبر کی جنگ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے نکلے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ففتح اللہ علینا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم خیبر کی جنگ میں نکلے، جس وقت اللہ ذوالجلال نے ہمیں فتح یاب کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ یہ نکلی کہ ان کا ایک ہی ذوق تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں احادیث سنوں اور ان کو یاد کروں۔ وہ خود فرماتے ہیں، انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، لوگو تمہارا یہ گمان ہے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہے، واللہ الموعد، آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے، انی کنت امرا مسکینا، میں ایک مسکین انسان تھا، اصحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، میرا پیٹ تو خالی ہوتا، بھوک لگی ہوتی، لیکن میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات کو سنتا اور یاد کرنے میں مشغول رہتا۔ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يشغلهم الصفق بالاسواق، مہاجرین بازار میں تجارت میں مشغول رہتے، وكانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم، اور انصار اس وقت اپنے مالوں سے تجارت کرتے. فحضرت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلساً, میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں حاضر ہوا. فقال من يبسط رداءه حتى اقضي مقالته ثم يقبضه الي, کون ہے جو اپنی چادر کو بچھائے اور میں جو کچھ کہوں اس کے کہنے کے بعد اپنی چادر کو اکٹھا کر لے. تو سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا, فوراً اپنی چادر بچھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا, فَلَنْ يَنْسَ شَيْئًا, جس کے لیے آج میں دعا کروں گا اس نے جو کچھ سیکھا ہے اسے کبھی بھولے گا نہیں. فَبَسَطُ بُرْدَةً عَلَيَّ, میں نے اپنی چادر اتاری اور بچھا دی. حَتَّى قَضَى حَدِيثَ, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی. ثم قبضها الی, پھر میں نے وہ پوری چادر اس کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں, فوالذی نفسی بیدی ما نسیت شیئا سمعته منه بعد, اس دن کی دعا کے بعد پھر جو کچھ بھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے بعد پھر مجھے وہ بھولا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا حاصل کرنے والے اور آپ کی صحبت کا شرف لینے والے یہ عظیم صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور یہ وہ مبارک صحابی ہیں, آج دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں, کوئی ایسا مدرسہ نہیں جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں لیا جاتا اور ان کی روایات کو پیش نہیں کیا جاتا. راوی کے نام, کنیت, لقب اور ان کی روایات کی تعداد اور ان کی اسلام کی تاریخ اور ان کی وفات کے تذکرے کے بعد ان کی فضیلت کے چند پہلو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو والدہ ابھی شرک کرنے والی تھی, روزانہ سے اپنی والدہ کو دعوت دیتے, خود بیان کرتے ہیں, کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ, میں اپنی ماں کو دعوت دیتا اور وہ شرک کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی, میں اپنی دعوت کو جاری رکھا لیکن میری بات پہ کوئی عمل نہ ہوا. فدعوتها یوما, میں نے ایک دن دوبارہ اسے دعوت دی. فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ, بجائے اس کے کہ وہ مسلمان ہوتی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی جو مجھے پسند نہ آئی. یہ وہ مرحلہ تھا جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي, میں روتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي, میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن اس نے انکار کیا. فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما اكره, آج جب میں نے دوبارہ یہ دعوت پیش کی ہے تو اس نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی جو مجھے پسند نہیں. فَدْعُ اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ, میں آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں, دعا فرما دیجئے کہ اللہ ذوالجلال میری ماں کو ہدایت دے دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما. فخرجت مستبشرا بدعوة نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی اللہ کے رسول کی دعا لے کر وہاں سے نکلا. فلما جئت فصرت الى الباب, جب میں وہاں سے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا, فاذا هو مجاف, دروازہ بند تھا, فسمعت امي خشف قدمي, جب میری ماں نے میرے آنے کی قدموں کی آہٹ سنی, فقالت مكانك يا ابا هريره, اے ابو هريره اپنی جگہ پہ رکے رہنا. وسمعت خضخضة الماء, میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها, ماں نے غسل کیا اور جلدی سے اپنے لباس کو لیا, اپنی چادر کو لیا. ففتحت الباب, اور دروازہ کھولا. ثم قالت, اور ماں کہنے لگی, یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله, اے ابو ہریرہ میں آج گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. قال فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کے آیا. فأتيته وأنا أبكي من الفرح, میں جب آیا تو میں رو رہا تھا اس بات کی خوشی میں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کر لیا اور میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ابشر, خوش ہو جائیے. قد استجاب اللہ دعوتك وهدا ام ابي هريره, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت سے نواز دیا. فحمد الله واثنى عليه وقال خيرا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی, حمد و ثنا کی اور فرمایا خیرن, اچھی بات کہی, اللہ بہتر فرمائیں گے. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب ایک دعا کی قبولیت کو دیکھا تو میری تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کوئی اور بھی دعا کروا لوں. میں نے پھر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادعو اللہ ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين ويحبهم الينا ويحببهم الينا, میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جو بھی مسلمان ہے, مومن ہے, اس کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت پیدا ہو جائے اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی، فرمایا اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، إلا اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو مومنوں کے نزدیک محبوب بنا دے، وحبب الیہم المؤمنین، اور تمام مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني، صحیح مسلم کی روایت آپ سن رہے ہیں جو کہ 6551 نمبر پہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد کوئی بھی ایسا مومن پیدا نہیں ہوا جس کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت نہ ہو، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ آج صحیح مسلم کی یہ روایت بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سیدنا ابو ہریرہ سے نفرت کرتے ہیں، بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فقاہت نہیں تھی، ان کے پاس دین کی صحیح بصیرت نہیں تھی۔ صحیح مسلم اس بات کا جواب دے رہی ہے، جو بھی مومن پیدا ہوگا اس کے دل میں سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت ہوگی، ہاں جس کے ایمان میں خلل ہے وہ واقعتاً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی جنبش کا انتظار کرتا، آپ کیا فرمائیں گے تاکہ میں اسے محفوظ کر لوں۔ خود فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبت کے 15 درجے ہیں اور آخری درجہ خلت کا درجہ ہے، اگرچہ بعض نے 10 بھی بیان کیے ہیں، آخری درجہ یہ خلت کا درجہ ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو محبت کے آخری درجے تک انسان کو پہنچا دے، اس لیے اللہ عزوجل جلال نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، کس بات کی وصیت؟ بثلاث، تین باتوں کی، لا ادعهن حتى اموت، جب تک میری موت نہیں آ جاتی میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اور نہ چھوڑا ہے، ثلاثه ايام، صوم ثلاثه ايام من كل شهر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی نصیحت کی تھی کہ تم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ ہر اسلامی مہینے کی، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے، وصلاۃ الضحا، اور چاشت کی نماز کی پابندی، چاشت کی نماز، ضحا کی نماز، اگرچہ کچھ لوگوں نے اشراق اور ضحا ایک ہی نماز کو کہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے، اشراق شروق سے ہے، جب سورج نکلنے کے بعد انسان دو رکعتیں پڑھتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے دو رکعتیں پڑھتا ہے، یہ دو رکعتیں اتنی مبارک ہیں اللہ ذوالجلال مکمل 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 حج اور عمرے کا اجر و ثواب اسے عطا کر دیتے ہیں. اور ضحا کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان انسان کے 360 جوڑ ہیں، علی کل سلام من احدکم صدقہ، 360 جوڑوں میں ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، یجزی عنہ رکعتان من الضحا، چاشت کے وقت اگر کوئی دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ ذوالجلال 360 جوڑوں کا صدقہ اس کا قبول فرما لیتے ہیں. یہ چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں ضحا کی، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پھر کبھی نماز چاشت نماز ضحا نہیں چھوڑی. ونوم علی وتر، اور تیسری وصیت مجھے یہ کی تھی کہ وتر پڑھ کے سویا کرے، تو میں وتر پڑھ کے ہی سوتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کیا کرو. طریقہ اس کا یہ ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے جب سونا چاہتے ہیں ذکر و اذکار کر کے سوئیں، تہجد کی نیت کر کے سوئیں. اور اللہ عز وجل نے چار طریقے انسان کے لیے رکھے ہیں، اگر آپ وضو کر کے سو گئے، ذکر کر کے سو گئے، اور آپ نیت کر کے سوتے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، آپ بیدار نہیں ہو سکے باوجود اس کے کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن آپ کے اس اقدام کی وجہ سے، نیت وضو اور ذکر کی وجہ سے، رب تعالی کتب لہ ما نوا، جو آپ نے نیت کی تھی وہ رات کی تہجد بغیر پڑھے ہی آپ کے نام اعمال میں لکھوا دی جائے گی. دوسرا طریقہ، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سحری کے وقت بیدار ہوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور اللہ نے بیدار کر دیا، تو پھر آپ 8 رکعتیں پڑھیے اور 3 وتر ادا کیجئے، تاکہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھی. تہجد کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ سحری کے وقت پڑھیں. تیسرا طریقہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، آپ آج بیدار نہیں ہو سکیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے سے فارغ ہو جائیے اور اسی وقت ہی 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھ لیجئے، اللہ ذوالجلال رات کے قیام کا اجر آپ کو پھر بھی عطا کر دیں گے. چوتھا طریقہ، آپ نے نیت کی، وضو کیا اور سو گئے، نیت تہجد کی تھی لیکن آپ نہیں پڑھ سکے، فجر ہو گئی، آپ فجر کی نماز پڑھیے، فارغ ہو جائیے، جب سورج نکل آئے اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک اگر آپ یہی رکھتے پڑھ لیتے ہیں جو رات کو پڑھنی تھی، اللہ ذوالجلال اجر ان رکتوں کا تہجد کا ہی عطا کریں گے. من نام عن حزبه او شیء من ذلك, جو شخص معمول بنا چکا ہے کہ وہ ایک حزب قرآن پڑھے گا یا اتنا قرآن کا حصہ پڑھے گا, سویا رہ گیا, بیدار نہیں ہوا, فجر سے ظہر تک اس کے دورانیے میں ادا کر لے, اللہ ذوالجلال اس کی تہجد ہی کنسیڈر کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصیت کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی اپنے ساتھ رکھا. ان کے علم و فضل کی بات اگر کی جائے, اللہ ذوالجلال نے اس صحابی کو اتنی عظمت دی ہے کہ زید بن ثابت جیسے جلیل القدر صحابی, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن الزبیر, ابی بن کعب, جابر بن عبداللہ, سید عائشہ, مسور بن مخرمہ, ابو موسیٰ اشعری, انس بن مالک, ابو رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, یہ سارے کے سارے کبار صحابہ نے ان سے پڑھا بھی ہے اور ان کا فتویٰ نقل کیا کرتے تھے, اور تابعین میں سے کثیر تعداد نے ان سے علم پڑھا. قبیصہ بن زویب, سعید بن مسیب, عروہ ابن الزبیر, سالم بن عبداللہ بن عمر, ابو سلمہ بن عبد الرحمن, ابو صالح السمان, عطاء ابن ابی رباح, عطاء ابن یسار, مجاہد ابن جبر, ابن سیرین اور امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا, اور عکرمہ اور نافع جو عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے, اور ابو ادریس الخولانی, یہ کبار تابعین کے نام جو آپ نے سنے ہیں, سب نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم سیکھا. اللہ ذوالجلال نے اس انسان کو, اس صحابی کو اتنی فہم سے نوازا اور اتنی فراست سے نوازا. آج لغت کی کتابیں لکھتی ہیں کہ محدث کا مطلب حدیث بیان کرنے والا, اور محدث کا مطلب روشن ضمیر بھی ہوتا ہے, روشن خیال بھی ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ جو حدیث پڑھانے والا ہے وہ جب رائے بھی پیش کرے گا تو کثرت سے حدیث پڑھ پڑھ کے, پڑھا پڑھا کے اس کی رائے اتنی پالش ہو جاتی ہے, اتنی پولائٹ ہو جاتی ہے کہ اس میں خطا اور غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ کیونکہ حدیث اس کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے زیاد ابن مینا بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ اور جابر, یہی 5 بڑے صحابہ ہیں. دنیا اگر فتویٰ پوچھتی تو انہی لوگوں سے ہی فتویٰ پوچھتی, اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب تک یہ صحابہ زندہ رہے ہیں لوگ فتویٰ لینے کے لیے ان کے پاس ہی آتے تھے. اور ان میں سے جو ابو ہریرہ ہیں ان کو اللہ نے کمال کیا دیا, عبداللہ بن عباس جو قرآن کے علم کے پہاڑ تھے, اور آپ ان کے سوان حیات کے پہلو کو سن چکے ہیں. اگر کوئی فتویٰ پوچھنے آتا تو اس وقت عبداللہ بن عباس بھی یہ کہتے, افتی یا ابا ہریرہ, ابا ہریرہ تم فتویٰ دو. باوجود اس کے کہ کتنا مقام تھا سیدنا عبداللہ بن عباس کا, لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا کمال دیا تھا کہ عبداللہ بن عباس بھی کہتے کہ تم فتویٰ دو. اللہ عز وجلال نے اس انسان کو عبادت کی وہ محبت دی تھی, تقویٰ وہ عطا کیا تھا. وہ کہا کرتے تھے انی لأجزی اللیل ثلاثت اجزاء, میں ہر رات تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, ثلث انام ثلث اقوم وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جزء لقراءۃ القرآن, ایک حصہ میں سو جاتا اور ایک حصہ میں قرآن مجید اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا, اور رات کا آخری حصہ میں نے رکھا ہوا تھا کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیثوں کو یاد کروں گا. رات کے تین حصے, پہلا حصہ سو جاتے, دوسرا حصہ تہجد پڑھتے, اور آخری رات کا پہر حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں تضیفت ابا ہریرہ سبعا, مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں نے سات دن سیدنا ابو ہریرہ کی خدمت میں پیش ہو کے مجھے یہ خوشی ملی کہ میں ان کا مہمان بنا. فکان ہوا وامرأته وخادمه يتعقبون الليل اثلاثا, آپ مہمان نواز بھی تھے اور آپ کا معمول یہ تھا کہ بیوی, خادم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اپنے پاس بلایا, سات دن رہے, حالت یہی تھی. یصلی ہذا, رات کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا, ایک حصہ ایک تہجد پڑھتا, ثم یوقظ ہذا, سیدنا ابو ہریرہ سو گئے ہیں, غلام پہلے پیر تہجد پڑھتا, وہ جب بیدار ہوتا تو سیدنا ابو ہریرہ کو اٹھا دیتے, فارغ ہوتے تو سیدنا ابو ہریرہ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے, غلام سو جاتا. جب تہجد کا یہ وقت ختم ہوتا ان کا تو انہوں نے حدیث کو یاد کرنا ہوتا تو یہ اپنی اہلیہ کو اٹھا دیتے, ساری رات اسی طرح باری باری رات کو زندہ رکھتے اور تہجد پڑھا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی, ان میں اتنا تقویٰ تھا. میمون بن میسرہ بیان کرتے ہیں کانت لأبی ہریرہ صیحتان فی کل یوم, ابو ہریرہ کو صبح دیکھتے تو وہ روتے نظر آتے, رات کو دیکھتے وہ روتے نظر آتے, اول النہار و آخری, روتے کس بات پہ؟ خود بیان کرتے ہیں ذہب اللیل وجاء النہار وعرض آل فرعون علی النار فلا يسمعه احدا الا استعاذ بالله من النار. دن آیا تھا چلا گیا, رات آئی تھی چلی گئی, نہ جانے میرا عمل رب کے پاس گیا ہے کہ نہیں گیا. اور یہ وہ وقت ہے جب فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالی آگ پہ تپاتے ہیں, اس آگ سے بچتا ہی وہ ہے جو اس آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے, رونے لگ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں ما ابکی علی دنیاکم ہذی, میں دنیا کو چھوڑتے وقت اس کے فراق میں نہیں رو رہا, ولیکن علی بعد سفری وقلت زادی, میں رو تو اس لیے رہا ہوں سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں. وانی امسیت فی صعود ومهبطة على جنة أو نار فلا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. میں آج شام کر رہا ہوں اور ایسی گھاٹی کی طرف جا رہا ہوں، یا اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، اور مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کی طرف لے جایا جائے گا یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. الطفاوی نقل کرتے ہیں، نزل تو ابی ہریرہ بالمدینہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں گیا اور 6 مہینے تک ان کے پاس رہا. فلم ار رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تشمیرا ولا اقوم على ضیف منه، میں نے اس صحابی سے بڑھ کے کوئی مہمان نواز نہیں دیکھا کہ کس انداز سے یہ دوڑ دوڑ کے مہمان نوازی کرتے. آج ایک دن مہمان آ جائے، اگلے 8 دن اس کا تذکرہ ہوتا ہے، میں مشغول تھا، بس مہمان آ گئے تھے. لیکن 6 مہینے رہنے والا شخص بتاتا ہے کہ میں نے 6 مہینے میں دیکھا کہ اشد تشمیرن، کس طرح انہوں نے اپنی چادر کو باندھا ہوتا تھا اور وہ اس طرح دوڑ رہے ہوتے تھے کہ مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہو جائے. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا نمونہ ہے، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے. یہ مہمان نوازی اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دلیل ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی جس بات کو قرآن نے پیش کیا ہے کہ جب لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، قوم جو برائی میں اپنے آپ کو لگا چکی تھی، انہوں نے آ کے تنگ کرنا چاہا، تو کیا کہا، الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی بھی عقل مند نہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو. لا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرو. نبی کی ذات ہے اور مہمانوں کے بارے میں لفظ کیا بول رہی ہے، ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل اور پریشان نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس امت میں اس جیسا انسان پیدا ہی نہیں کیا. یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا، میں نہیں دے سکا. جنہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا، لیکن جب اللہ کے رسول مہمان آئے ہیں، صحابہ مہمان آئے ہیں، تو بیٹے نے کھانا لانے میں تاخیر کر دی. یہ واحد موقع ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے اور آ کے کہنے لگے، ای غدر، غدر کہتے ہیں فراڈ کرنے والا، دھوکے باز، تم یہاں چھپے ہو اور تمہیں احساس نہیں ہے کہ مہمان بیٹھے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مہمان نوازی کی جو تربیت دی تھی، اس کا بہترین نمونہ پیش کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب ایک مہمان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کون ہے جس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا. یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کہ گھر میں ہے کیا. مہمان کو لے کے گھر پہنچے. صحیح بخاری کی روایت ہے بیوی سے پوچھتے ہیں کیا ہے گھر میں؟ کہتی ہے کچھ بھی نہیں الا قوت الصبیانی, صرف بچوں کے لیے ہے, نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے. کہا کوئی حرج نہیں, نوم الصبیان, بچوں کو سلا دو, بچوں کو سلا دو, چراغ گل کر دو. اور ساتھ بیٹھ گئے, کھانا مہمان کو کھلانا شروع کیا اور فَأَرَاهُ أَنَّهُ يَأْكُلْ, اور دکھا رہے تھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. اب اس کا ترجمہ تو سن لیا, اس کا پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے؟ اندھیرا ہے اور ساتھ بیٹھے ہیں, محسوس یہ کروا رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں. کیسے کھا رہے ہیں؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا. کس طرح انہوں نے یہ کام کیا ہوگا؟ کسی طریقے سے مہمان سیر ہو جائے. ادھر یہ کام ہو رہا تھا, ادھر رب تعالی نے جبریل کو آسمانوں سے بھجوا دیا قرآن کی یہ آیت دے کر, وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ایک وقت تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور یہ گرے ہوتے تھے, بے ہوش ہوتے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا. اللہ عزوجل نے اس وقت کیسا احسان کیا. طحاوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آج ہم ہر روز کھانا کھاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لقمہ بھی لیتے اور کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی اشبعنا من الخبز. اللہ تیری تعریف ہے جس نے ہمیں سیر کر دیا روٹی سے. بعد ان لم یکن طعامنا الا الاسودین, ہمیں صرف پانی اور کھجور پہ گزارا کرنا پڑتا تھا, تو آج ہمیں روٹی بھی نصیب ہوئی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا میں مسجد کی طرف نکلا, فوجدت نفرا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا. فقالوا ما اخرجک, آپ کیسے آئے ہیں؟ قلت الجوع, کھانے کو گھر بھی کچھ نہیں اور کتنا وقت گزر گیا کچھ نہیں کھا سکا. فقالوا ونحن والله ما اخرجنا الا الجوع. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کی قسم ہمارے پاس بھی کھانے کا کچھ نہیں. فدخلنا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کے سب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. فقال ما جاء بكم بهذه الساعه, آج کیسے آنا ہوا؟ فاخبرناه, ہم نے بتایا کہ آج اس وجہ سے آئے ہیں. فدعا بطبق فيه تمر, آپ نے ایک کھجور کا طبق منگوایا, ایک ٹوکرا ٹائپ. فاعطى كل رجل منا تمرتين, اور آپ نے ہر صحابی کو دو دو کھجوریں دی. فقال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء, یہ دو کھجوریں کھا لو اور پانی بھی پی لو. فانهما ستجزيانكم يومكم هذا, یہ آج کے دن کافی ہو جائیں گے. فاكلت تمرة وخبأت الأخرى، میں نے ایک کھجور کھائی اور ایک چھپا لی. فقال يا ابا هريره لما رفعتها، ابو هريره آپ نے دوسری کھجور کیوں نہیں کھائی؟ قلت لامي، اللہ کے رسول میں اکیلا بھوکا نہیں، گھر میں میری ماں بھی بھوکی ہے. قال كلها كلها يا أبا هريرة فسنعطيك لها تمرتين، یہ تم کھا لو، میں تمہاری ماں کے لیے بھی دو اور کھجوریں تمہیں دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ تعالی نے ایمان کے لیے نمونہ بنایا، انہوں نے زندگیاں ایسی ہی گزاری، ماں کی محبت، ماں کا احترام اس ہستی کے دل میں ایسا تھا. ان ابا ہریرہ لم یکن یحج حتی ماتت امه، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک ماں زندہ رہی حج نہیں کیا کہ اس ماں کو میں نے دعا کروا کے اسلام کی نعمت اللہ نے دی ہے، اب میں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کروں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی محبت میں اتنے مضبوط تھے، ایک دن مر بقوم وبين ايديهم شاة مصليه، ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے پاس بھنی ہوئی بکری پڑی تھی. فدعوه، انہوں نے دعوت دی. فابى ان ياكل، تو سیدنا ابو ہریرہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور ساتھ یہ کہا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن جو کی روٹی سے سیر ہو کے ایک دن بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے احفظ من روى الحدیث فی دہری، اپنے زمانے میں ابو ہریرہ سے بڑھ کے نہ کو حدیث کو یاد کرنے والا تھا اور نہ ہی حدیث کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کا اتنا کوئی حریص تھا، اور نہ ہی اس جیسے کوئی صحابی تھے جن کو دین کے لیے اپنے آپ کو اس طرح وقف کرنا پڑا، اور نہ ہی کوئی ایسے صحابی تھے جو مہمان نواز تھے، اور نہ ہی ماں کی خدمت کرنے والوں میں سے کوئی ان سے فائق تھا. صبح نماز پڑھتے اور ماں کے گھر جاتے، اور جا کے سب سے پہلا کام یہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری ماں تجھ پہ اللہ سلامتی نازل فرمائے، تجھے رحمتوں سے نوازے، تجھے برکتوں سے نوازے. رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ ذوالجلال تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی اچھی تربیت کی. اور ماں بھی خوش ہو کے یہ دعا دیتی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبركاته، میرے بیٹے تجھ پہ بھی سلامتی ہو، تجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو اور برکتوں کا نزول ہو. رحمك الله كما بررتني كبيرا، بیٹا تجھے بھی اللہ رحمتوں سے نوازے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جس کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 800 لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ علم پڑھا، اور آج دنیا کے کونے کونے تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم موجود ہے. اس حدیث کا دوسرا پہلو حدیث کی سند. قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. یہ اس حدیث کی سند ہے. اس حدیث کا تیسرا پہلو حدیث کا متن. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ بھی ہیں: وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. حدیث کا چوتھا پہلو حدیث کا حفظ کرنا. یہ بات آیا ہے اور پہلے بھی آپ گزشتہ 5 مجالس میں یہ سن چکے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ایک حدیث، ایک بات یا کوئی بھی حدیث کا پہلو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر اس کو صحیح صحیح آگے پہنچاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی اسے تر و تازگی سے نوازیں گے اور قیامت کے دن میں اس کے چہرے کو روشن کر دیں گے. پانچواں پہلو حدیث کا ترجمہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا حق مسلمان پر خمسن، 5 حق ہیں. رد السلام، سلام کا جواب دینا. وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا. واتباع الجنائز، اور جنازوں کی اتباع کرنا یعنی جنازہ پڑھنا. واجابت الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا. وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے جب الحمدللہ کہیں تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، اور جب تجھ سے کوئی نصیحت طلب کرے، فَانْصَحْ لَهُ، پس تم اسے نصیحت کرو. چھٹا پہلو حدیث کا مفہوم. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک روایت میں 5 حقوق بیان ہوئے اور دوسری روایت میں 6 حقوق بیان ہوئے ہیں. ان دونوں کو جمع کیا جائے تو مسلمان کے مسلمان پر بنیادی جو 6 حقوق ہیں وہ اس طرح ہیں: سلام کہنا اور اس کا جواب دینا. دوسرا حق، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا. تیسرا حق، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. چوتھا حق, اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. پانچواں حق, اگر کوئی مسلمان چھینک اس کو آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. چھٹا حق, اگر کوئی نصیحت طلب کرتا ہے تو اس کو نصیحت کرنے میں بخل نہ کرنا بلکہ اس کو نصیحت کر دینا. ساتواں پہلو اس حدیث کا سبب ورود. اس حدیث کے سبب ورود کے بارے میں کوئی بھی نص ہم تک نہیں پہنچی. آٹھواں پہلو حدیث کا حکم. هذا الحديث متفق على صحته لوروده في الصحيحين. یہ روایت متفق علیہ ہے, اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے, کیونکہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حسب سابق, اس حدیث کا نواں پہلو جو کہ اس کے مسائل ہیں اور اس کے فوائد ہیں, ان کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے. دسواں اور آخری پہلو, حدیث کن کن کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث 14 کتابوں میں موجود ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابن ماجہ, مسند امام احمد, سنن النسائی الکبریٰ, سنن الدارمی, ادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے, ابن حبان, اور اسی طرح سنن البیحقی, المعجم الاوسط جو امام طبرانی کی کتاب ہے, المعجم الکبیر جو امام طبرانی کی کتاب ہے, شعب الایمان جو بیحقی کی کتاب ہے, مسند ابی یعلی, صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ, اور اسی طرح شرح مشکل الاثار میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس حدیث کے فوائد اور اس حدیث کے ثمرات اور مسائل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسلمان کے بنیادی حقوق کا تذکرہ کیا ہے, اور حق المسلم, مسلمان کا حق مسلمان پر. حق سے کیا مراد ہے؟ حق کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ حق یا حق حقا سے ہے, جس کا مطلب ہے ثابت ہونا, واجب ہونا اور حقیقت تک پہنچنا. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے وہی انسان پہ واجب ہوتی ہے, اور اس کو بجا لانے سے انسان اللہ کی رضا کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب حق میں غالب آنا بھی ہے, اور غلبہ اللہ عز وجل ایسے لوگوں کو ہی دیتے ہیں, فکری غلبہ اور قولی غلبہ اور عملی غلبہ, جو واجبات اور فرائض کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. حق کا اصطلاحی معنی وَمَا يَسْبُطُ فِي الشَّرْعِ لِلْإِنسَانِ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْغَيْرِ, وہ چیز جو شریعت میں انسان یا اللہ تعالی کے لیے کسی دوسرے پر ثابت ہو جائے. تو ایک مسلمان کو اپنے اسلام کو خوبصورت بنانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں واقعتاً مسلمان ہوں, اس کو ان 6 تقاضوں کو پورا کرنا ہے. پہلا تقاضا, رد السلام, سلام کا جواب دینا. بلا شبہ اگر کوئی سلام کہے گا تو جواب دیا جائے گا. تو سلام کا جواب دینے سے مراد سلام کہنا بھی ہے اور جواب دینا بھی ہے, کیونکہ اگر اس کا معنی یہی لیا جائے سلام کا جواب دینا تو لوگ جواب کا ہی انتظار کریں گے, کہے گا تو کوئی بھی نہیں. تو سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا. سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام سے مراد امن اور سلامتی ہے, چین بھی ہے, سکون بھی ہے, صلح دی ہے. جب انسان کسی کو سلام کہتا ہے تو امام راغب کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے التعری من الآفات الظاہرہ والباطنہ, ظاہری اور باطنی آفتوں اور مصیبتوں سے خالی ہونا. ہم جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ تجھے ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے سلامت رکھے, ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتوں کی برکت تم پہ برسے, وبرکاتہ اور اللہ ذو الجلال تجھے ڈھیروں ڈھیر برکتوں سے نوازے. السلام علیکم صرف جس کو سلام کہا جا رہا ہے یہ صرف دعا اس کے لیے نہیں, تجھے بھی اللہ سلامت رکھے, تیرے اہل و عیال میں بھی سلامتی پیدا کرے, تیرے کاروبار اور مال کو بھی اللہ سلامت رکھے, یہ ایک جامع دعا ہے. یہی وجہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا کہنے سے 30 نیکیاں بھی ملتی ہیں. اور اگر انسان مسافہ کر لے تو حدیث کے الفاظ ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب سلام کہہ کر کوئی مسافحہ کرتا ہے دونوں کے ہاتھ آپس میں ملتے ہیں, دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں, رب تعالی دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی. پہلی ترغیب یہ دی, فرمایا افش السلام کی تحابو, تم سلام کو آپس میں پھیلایا کرو اس سے محبت پیدا ہوگی. دوسری روایت کے الفاظ ہیں افش السلام کی تعلو, بلندیاں چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. تیسری روایت کے الفاظ ہیں افش السلام کی تسلمو, اگر تم سلامتیاں چاہتے ہو تو پھر سلام کو عام کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ, ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ پیدا ہو جائے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اختیار کرنے سے تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی. جب محبت پیدا ہوگی تمہارا ایمان مکمل ہوگا, جب ایمان مکمل ہوگا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا کرو؟ افش السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اس کو سلام کہے. فان حالت بینہما شجرہ او حائط او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ, اگر اکٹھے جا رہے ہیں تو اگر جاتے جاتے راستے میں جدا ہو جاؤ, درخت آ جائے, ایک اس سائڈ سے گزرا ایک اس سائڈ سے گزرا, جاتے وقت بھی سلام ملتے وقت بھی سلام. شجرہ او حائط او حجر, پتھر, درخت یا دیوار کوئی بھی اگر آپ کو جدا کر دیتی ہے تو آپ کو سلام کہنا چاہیے. اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیح کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا جو حکم مدینے والوں کو دیا وہ چار چیزوں پر مشتمل تھا, افش السلام, لوگوں سلام کو عام کرو, وصل الارحام, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات کو تہجد پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ, لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو. تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے دو باتیں اور بیان کی, من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو, جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور سلام نہیں کہتا اس کی بات کا جواب نہ دو. بلکہ فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام, جو سلام نہیں کہتا اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو. سبب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین, یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد جو مسلمانوں پہ ہے وہ دو چیزوں پر ہے, جب یہ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ مسلمانوں کی سلامتی کو پسند نہیں کرتے. دوسرا حسد یہودیوں کو کیا ہے؟ جب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں تو تب ان کو حسد ہوتا ہے کہ گویا یہ نبیوں کا راستہ مانگ رہے ہیں, یہ صدیقین کا راستہ مانگ رہے ہیں, شہداء اور صالحین کا راستہ مانگ رہے ہیں, اور یہودی اور عیسائیوں کے راستے سے پناہ میں آ رہے ہیں. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے,
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
صراط الذين انعمت عليهم, اللہ ہمیں ایسا راستہ دے جن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ, صالحین کا راستہ, اور یہ بہترین رفاقت ہے. لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے, عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے. تو اس پہ سب سے زیادہ یہودیوں کو دکھ ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب سکھایا ہے, یسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹے کو سلام کرنا چاہیے اپنے سے بڑے کو. والمار علی القاعد, جو گزر رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے. والقلیل علی الکثیر, تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے یسلم الراکب علی الماشی, جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کان یمر بالصبیان فیسلم علیہم, آپ بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ ان کو سلام کہا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کیا کرتے, مر النبی علی نسوہ فسلم علیہن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, عورتوں کے پاس سے گزرے اور سلام کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یجزی عن الجماع اذا مروا ان يسلم احدهم ویجزی عن الجلوس اَن يرد احدهم, اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں کوئی ایک سلام کہہ دے سب لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا, اور بیٹھنے والوں میں سے کوئی ایک اگر جواب دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہودی یا عیسائی تمہیں سلام کہتا ہے تو تم وعلیکم کہا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم, تم پہ موت ہو,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودی گزرے کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پہ موت ہو. آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پہ ہو. سیدہ عائشہ یہ بات سن رہی تھی تو غصے میں آ گئی، کہتی علیکم السم واللعن وغضب علیکم، تم پہ موت ہو، تم پہ لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا مہلا یا عائشہ، مہلا یا عائشہ، عائشہ کیا ہوا؟ قالت اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت، جانتی ہو میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تجھ پہ موت ہو، میں نے کہا تجھ پہ ہو، میری اللہ نے قبول کر لینی ہے، ان کی تو قبول نہیں ہوگی. ساتھ یہ فرمایا یا عائشہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زان ولا ينزع من شيء الا شان، نرمی جس چیز میں آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور نرمی جس چیز سے نکال لی جائے، سختی آ جائے، وہ چیز بدنما بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم یہودیوں کے پاس سے گزرو یا عیسائیوں کے پاس سے تو خود سلام کی ابتدا نہ کیا کرو، اگر وہ کہہ دیں تو پھر وعلیکم کہہ دیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو سبق دیا ہے کہ سلام جب کہا جائے اس کے ساتھ مصافحہ بھی کیا جائے. سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته، ان الفاظ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کیا جائے، لیکن مصافحہ کرتے وقت کان یصافح بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل منا يلقى اقاه او صديقه اينحني له، اگر ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے یا دوست کو ملے تو کیا اس کے سامنے جھک جانا چاہیے؟ قال لا، نہیں. قال او يلتزمه ويقبله، کیا جب کوئی اپنے بھائی یا دوست کو ملے تو اس کو چمٹ جائے، اس کو چمکارنے لگ جائے، بوسا دے؟ قال لا، نہیں. پھر پوچھا قال فياخذه بيده ويصافحه، اس کا ایک ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، یہ ہے طریقہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک جو ضروری بات سمجھائی، سلام کرتے وقت، کہتے وقت، مصافحہ کرتے وقت جھک جانا، یہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا. مصافحہ کیا جائے، اور اگر کوئی مسافر ہے، سفر کر کے آیا ہے، تو آپ کی سنت معانقہ کرنا بھی ہے. معانقہ عنق سے ہے، گردن کے ساتھ گردن لگانا، معانقہ. لیکن عموماً اس بات کو جب نہیں سمجھا جاتا تو پھر معانقہ تو کم ہوتا ہے، مباطنہ زیادہ ہوتا ہے. مباطنہ بطن سے ہے، پیٹ کے ساتھ پیٹ لگانا، یہ مباطنہ ہے، معانقہ کا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا ذہن معانقہ سے نکل کے مصادرہ کی طرف چلا جاتا ہے، صدر کے ساتھ صدر، سینے کے ساتھ سینہ. اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بس جو کچھ سینے میں آج علم ہے یہ ادھر منتقل ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہوتا. وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹائمنگ مقرر کر دیتے کہ ایک ایک صحابی آئے اور دس دس منٹ کا معانقہ اس طرح کرے اور سارا علم منتقل ہو جاتا، ایسا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ معانقہ، مباطنہ، مصادرہ سے نکل کر مخاصمہ اور مضاربہ کی طرف آ جاتے ہیں. مخاصمہ لڑائی، مضاربہ، مارنا، کس طرح؟ ایک شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی اور اس کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اس وقت کسی سے ملاقات کر رہا ہوں یا کسی جگہ ورک شاپ کر رہا ہوں ویٹ لفٹنگ کی، وہ آپ کو ایک مطلب پکڑے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں. چاہے مسلمان بھائی کی چیخیں نکلیں یا کچھ بھی ہو، اس نے اپنی قوت دکھانی ہے. اللہ کے پیارے بندے، آپ کسی ستون کے ساتھ بھی تجربہ کر لیں تاکہ آپ کو بھی کچھ پتہ چلے کہ ستون ادھر ادھر حرکت میں آیا ہے کہ نہیں، اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. اسلام سلام سکھاتا ہے، مصافحہ سکھاتا ہے، معانقہ سکھاتا ہے. یہ باقی سارے کے سارے رویے، اس سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا، کان اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من السفر تعانقوا، جب وہ ملتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہی سبق دیا. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، عیادت المریض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى علیہ 70,000 ملک. جو شخص بیمار ہے مسلمان اور مسلمان اس کی بیمار پرسی کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک، حتی یمسی، اس کی رحمت اور برکت اور مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّا صَلَّ عَلَيْهِ 70,000 مَلَكْ حَتَّى يُصْبِحْ. اگر کوئی شام کو کسی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، جب تک صبح نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس جانے والے کے لیے مغفرت اور بخشش اور برکت کی دعاؤں میں مشہور ہو جاتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من عاد مریضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے تازہ پھل چنتا رہتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا. تو ایک مسلمان کی بیمار پرسی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے آداب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا ہی مہم ادب وہ یہ ہے کہ آپ جا کے اس کو دعا دیں، غم میں اضافہ نہ کریں کہ آپ کا تو کیا حال ہوا پڑا ہے. وہ بیچارہ اگر تھوڑا سا سٹیبل ہوتا بھی ہے تو دوبارہ اس کیفیت میں واپس چلا جاتا ہے، اور آپ کھڑے کھڑے دعا دیتے. اور بسا اوقات آپ، دوسری روایت میں آتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو حرکت دیتے اور یہ دعا پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور آپ یہ کہا کرتے، لا بأس علیکم طہور ان شاء اللہ، طہور ان شاء اللہ. تو دعا بھی دینی چاہیے اور تسلی اور تشفی بھی دینی چاہیے، نہ کہ اس کے معاملات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ مزید بیماری کی طرف چلا جائے. واتباع الجنائز، مسلمان کا جنازہ پڑھنا. جنازہ اور جنازہ، میت کو جنازہ کہتے ہیں اور میت کا جو تابوت ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں جنازہ کہتے ہیں. اور یہ جنازہ یا جنیزو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جمع ہوئے اور چھپایا. تو مسلمان جمع ہو کے ایک مسلمان کے جسدِ خاکی کو چھپا دیتے ہیں. اللہ عز وجل کا احسان دیکھیے، مسلمان کو حکم ہے کہ اپنے بھائی کو دفنائے، اس کے اس جسد خاکی کی بھی توہین نہ ہو اس کا بھی اکرام ہو، اس کو باقاعدہ کفن دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کفن دیتا ہے اللہ عز وجل قیامت کے دن اس کو جنت میں نواز دیں گے، اور جو کسی کو غسل بھی دیتا ہے اور اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے اللہ عز وجل اس کو بھی سندس کا لباس پہنائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید الجنازہ جو جنازے میں حاضر ہوتا ہے حتی یصلی یہاں تک کہ جنازہ پڑا جاتا ہے فلہ قیراط اس کو ایک قیراط کا ثواب ملے گا، ومن شہید حتی تدفن اور جو جنازے میں آیا جنازہ پڑا اور پھر اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا اور ساتھ ہی رہا فلہ قیراطان اس کے لیے دو قیراط کا ثواب ہے۔ قیل وما القیراطان اللہ کے رسول یہ دو قیراط کیا ہیں؟ قال مثل الجبلین العظیمین یہ دو قیراط دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیراط مثل احد ایک احد پہاڑ جتنا ایک قیراط ہے، جو جنازہ پڑھتا ہے اور پھر دفناتا ہے دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو یہاں رک کے میں گزارش کروں گا، یہ حق تو ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ آتا ہے احتسابا نیت کر کے آئے کہ میں نے اجر لینا ہے۔ اب سوچئے دو احد پہاڑ، اس وقت ایک احد پہاڑ کا وزن کسی نے نہیں کیا، اتنی نیکیاں، لیکن شرط یہ ہے اس لیے نہ جاؤ، اگر نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، نہیں جانا چاہیے، میری حاضری لگنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، نہیں، اس نیت سے جاؤ یہ حق ہے اور مجھے دو احد پہاڑ جتنی نیکی چاہیے۔ احتسابا جب انسان یہ نیت کر کے جاتا ہے ایمانا واحتسابا ایمان رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے تو پھر اللہ عز وجل اسے محروم نہیں کرتے۔ اجابت الدعوہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شر الطعام طعام الولیمہ برا کھانا اس دعوت کا کھانا ہے۔ کون سی دعوت کا؟ بدترین کھانا ہے۔ یمنعها من یأتیها جو آنا چاہتے ہیں ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، ویدعا الیہا من یأبہا اور دعوت ان کو دی جاتی ہے جو آنا نہیں چاہتے۔ کیا مطلب؟ فقیر مسکین جو ضرورت مند ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا وہ تو آنا چاہتے ہیں، ان پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ کوئی یہاں پھٹکنا نہیں چاہیے، اور بلایا کن کو جاتا ہے؟ ان کی منتیں کی جاتی ہیں اور وہ ہر وقت سیر رہتے ہیں امیر، اور کیا کہا جاتا ہے؟ تم نے ضرور آنا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بس وقت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یدعى الیہ الاغنیاء ویترک المساکین جس کھانے میں مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے اور اغنیاء کو بلایا جائے یہ بدترین کھانا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فمن لم یجب الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ جو دعوت کو قبول نہیں کرتا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے من دعی الی عرس او نحوی جو شخص جس کو شادی کی دعوت دی جائے یا اس طرح کی دعوت فلیجب اسے دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر وہ روزے دار ہے تو کیا کرے؟ من دعی الی طعام وهو صائم اگر روزے دار ہے فلیجب دعوت پھر بھی قبول کرے، ان شاء اطعم نفلی چونکہ روزہ ہے چاہے تو کھا لے، وان شاء ترک چاہے تو چھوڑ دے، اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے اطلاع کیجئے میں نہیں آ سکتا، یا اگر گئے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں فلیصلی علی دعا دے کے واپس چلے جائیں، اور اگر وہاں پہنچنا ممکن نہیں تو یہ دعا آج ایک نئے طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے. آپ وہاں نہیں پہنچ پاتے تو آپ اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کال کیجئے اور ان کو دعاؤں سے محروم نہ کیجئے. پانچواں حق وتشمیت العاطس, چھینک جب کسی کو آ جائے. اللہ کے رسول کا فرمان سنیے, العطاس من اللہ والتسائب من الشیطان, چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے, والتسائب من الشیطان اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ جب کسی کو چھینک آئے اطاس, تو اس وقت اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے, کیونکہ انسان کے جسم میں جو ثقل, بوجھ, ابھار, تناؤ ہوتا ہے, چھینک پورے جسم کے خون کی سرکولیشن میں مدد کرتی ہے اور تمام کے تمام جگہوں سے خون کی سرکولیشن کو پراپر متوازن کر دیتی ہے. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا, تم میں سے اگر کوئی شخص اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ, جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُ, اور جو اس کے پاس بھائی بیٹھا ہے یا کوئی ساتھی بیٹھا ہے اسے کہنا چاہیے, يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ, جب کوئی جواب دے دے يَرْحَمُكَ اللَّهُ کا, تو جس کو چھینک آئے اس کو کہنا چاہیے, يَهْدِيكُمُ اللَّهُ ويصلح بالكم. کتنی پیاری دعا ہے. الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے, يرحمك اللہ میرے بھائی اللہ تجھ پہ رحمت کا نزول فرمائے, اور پھر وہ کیا کہتا, يهديكم اللہ اللہ تجھے ہدایت سے نوازے, ويصلح بالكم اور تیرے امور کو بھی درست فرما دے. جس طرح میرے جسم کو اللہ نے درست کر دیا, اللہ تیری زندگی کے امور کو بھی درست فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو چھینک آئے تو آپ نے عمل کر کے دکھایا, کان اذا عطس, جب چھینک آتی, وضع یده او ثوبه علی فی, آپ فوراً اپنے ہاتھ کو اپنے منہ مبارک پہ رکھ لیتے یا کپڑا رکھ لیتے. کیوں ایسا کرتے؟ وخفض او غض بها صوتا, تاکہ آواز کو پست کیا جائے. یہ جو رویہ اس وقت دنیا میں عام ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, مجلس قائم ہے, لوگ بیٹھے ہیں, علمی گفتگو یا کسی کی خیرخواہی کی بات ہو رہی ہے, یا دوست بیٹھے ہیں یا کسی اور فنکشن میں ہیں, لاپرواہی کے ساتھ جان بوجھ کر کسی مسلمان کے قریب ہو کے یا ویسے ہی شغل لگانے کے لیے مزید اس کی آواز کو بلند کرنا, یہ بے ادبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو پست کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی ہے. دو آدمی تھے, دونوں کو چھینک آئی, ایک نے کہا الحمدللہ, آپ نے کہا یرحمک اللہ, دوسرے کو چھینک آئی اور وہ خاموش رہا, آپ بھی خاموش رہے. کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شمتہ ولم لم تشمتنی, اس کو آپ نے دعا دے دی یرحمک اللہ, مجھے کیوں نہیں دی؟ فرمایا, اس نے اللہ کی تعریف کی دعا لے لی, تو نے اللہ کی تعریف نہیں کی, میں نے دعا نہیں دی. اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ باب لا يشمط العاطس اذا لم يحمد الله, اس باب کے تحت جو الحمدللہ نہیں کہے گا اس کو يرحمك الله بھی نہیں کہا جائے گا. چوتھی بات جو اس زمن میں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, يشمط العاطس ثلاثا, اگر کسی کو یکے بعد دیگرے ایک دو تین مرتبہ چھینک آتی ہے تو آپ يرحمك الله کہیں گے. فما زاد فهو مزكوم, جس کو چوتھی مرتبہ بھی اگر چھینک آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیمار ہے, اس کو زکام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ شفاک اللہ. الحمدللہ کے جواب میں کیا فرمایا؟ شفاک اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا انت مسکوم، تمہیں تو زکام ہے، تو میں نے دعائی دی ہے کہ اللہ آپ کو شفا یاب کرے. یہاں ایک ضروری بات تاکہ بات مکمل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے. انسان کو جب نیند آ رہی ہوتی ہے تو اچانک سے اس کا منہ کھل جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ شیئرنگ ہو جائے. دایاں ہاتھ رکھیں گے کہ بایاں ہاتھ؟ ہاں، اختلف العلماء على قولین، علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں، بعضهم يقول اليمين بعضهم يقول اليسار. بعض کہہ رہے ہیں کہ دائیں اور بایاں، الٹا کے سیدھا. حتى اختلف مره اخرى على قولين، اس میں بھی اختلاف. چلو یہ دیکھتے ہیں، ہم چونکہ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول دایاں ہاتھ رکھتے تھے کہ بایاں؟ اللہ اکبر. ما تساءب نبی اللہ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جمائی آئی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. لیکن آپ نے طریقہ بتا دیا، اذا تساءب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فلیقضمہ ما استطاع، اس کو روکے جس طرح روک سکتا ہے. پھر راوی نے وہ طریقہ کر کے دکھایا، اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے منہ پہ رکھا اور انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ اپنے نوز کو بھی دبایا. کیوں ایسا کیا؟ یہ ادب سکھایا کہ جب بھی اس طرح کا پہلو پیش ہو تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. یہ جو ہم بسا اوقات 30 سے 40 سالہ بچے، 30 سے 40 سال کی عمر کے بچے بن جاتے ہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے مائیں کرتی ہیں، جب وہ رو رہا ہو تو اس کے منہ پہ آہستہ آہستہ تھپ تھپاتی ہیں اور آواز نکلتی ہے تو رونے کی بجائے مسکرانے لگ جاتا ہے. تو ہمیں بھی یاد کبھی کبھی آتا ہے کہ شاید یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں. آخری بات، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصح ينصح، اس کا مطلب ہے نصیحت کرنا، سیراب کرنا، صاف ہونا. نصیحت اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کی نیت صاف ہے، سیرابی اس وقت کرتی ہے جب آپ کے اندر اخلاص ہے. اس لیے جرجانی کہتے ہیں نصیحت کا معنی کیا ہے؟ هي الدعاء الى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد، ایسی بات کسی بھائی کو کہنا جس سے اس کی اصلاح ہو جائے اور ایسی بات سے روکنا جس سے وہ فساد سے بچ جائے، اس کو نصیحت کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت کا نام ہے. قلنا لمن، اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہوں حکمرانوں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے. اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی بات کو مان لینا. اللہ کے کتاب کی نصیحت کیا ہے؟ جو کتاب میں آ گیا ہے اس کو تسلیم کر کے عمل کرنا. اس کے رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اس کی پیروی کرنا. اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے بارے میں نصیحت کیا ہے؟ ان کے خلاف احتجاج نہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کو کلمہ حق پہنچانا. الا ان تروا کفرا بواحا، جب تک واضح کفر نہ دیکھو، کسی کے لیے شرعاً یہ گنجائش نہیں کہ وہ معاشرے میں افراتفری پیدا کرے، قلق اور اضطراب کا ماحول پیدا کریں، بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اول نفاق المرء، منافق ہونا بندہ شروع کب ہوتا ہے؟ طعنه على امامی، جب وہ حکمران پہ طعن و تشنیع کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کے لیے بھی نصیحت کرنا، اچھی بات ان تک پہنچانا اور ان کے لیے دعا کرنا، وعامتهم، اور عام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ان کو خیر اور بھلائی کی تلقین کرتے رہنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے رحم اللہ من اہدا الی عیوبی فی سر بینی وبینہ، اللہ اس پہ رحمت فرمائے جو خفیہ طریقے سے میرے عیب مجھے تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہے. فَإِنَّ النَّصِيحَةَ فِي الْمَلَئِ تَقْرِيعٌ، اور جو دنیا کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ نصیحت نہیں بلکہ تقریع ہے، کسی کو شرمندہ کرنا اور ذلیل کرنے کے مترادف ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نصیحت کرو، مجھے میری غلطیاں تحفے میں دو، لیکن مجھ اکیلے کو. اور معمر بن راشد فرماتے ہیں انصح الناس لک من خاف اللہ فیک، سب سے زیادہ جو خیر خواہ ہے نصیحت کرنے والا وہ ہے، من خاف اللہ فیک، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تمہیں نصیحت کرے، تمہیں بھی عذاب سے اللہ بچا دے اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے. اس لیے صحابی جب بیعت کرتے تو آپ یہ شرط لگایا کرتے، جیسا کہ جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تو آپ نے کہا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں بیعت کرتا ہوں کہ میں ہر ایک مسلمان کو نصیحت کروں گا اور خیر خواہی کروں گا. اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ خیر خواہی کا مشن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چھ کے چھ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح آج جمع ہیں اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کلاس کو ختم کرنے سے پہلے ایک وضاحت دے دوں، اور اس وضاحت کو اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں رحم اللہ امرأً رد الغیبۃ عن نفسہ، اللہ رحم فرمائے اس انسان پر جو اپنے آپ سے غیبت کو دور کرتا ہے. جو وعدہ ہوتا ہے، وقت کی پابندی، وعدے کی وفا کرنا ایک مسلمان کی عادت اور شیوا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن اگر والعذر عند اللہ وعند کرام الناس مقبول والعفو من شیم السادات مأمول، اگر کسی کے پاس شرعی عذر ہو تو اس عذر کو سامنے رکھتے ہوئے عذر اللہ بھی قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی قبول کرتے ہیں. والعفو من شیم السادات مأمول، اور معاف کرنا یہ سید زادوں کا شیوا ہوتا ہے. اتفاق سے آج کی ہماری جو کلاس لیٹ ہوئی، اللہ عز وجل ان کی حفاظت فرمائے، ایک نہیں متعدد اس دھن کی وجہ سے، فاگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو چکے تھے اور روڈ سارے کا سارا اس طرح بلاک تھا، اس وجہ سے وقت پہ آج ہماری کلاس نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو اصل میں مشن دینا چاہتا ہوں. مشن کیا ہے؟ مسلمان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے. ایک وقت تھا جب ہم کویت میں اس کانفرنس کے لیے گئے، ہمیں بڑی خوشی تھی کہ آج ہمارے استاد آئیں گے اور ان کے لیکچر ہمیں سننے کو ملے گا جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے. لیکن ٹھیک اس وقت جس وقت ان کی سپیچ تھی، اسٹیج سیکرٹری اٹھا، اس نے پہلے اناؤنسمنٹ کی اور ڈھیر ساری دعائیں دیں اور ساتھ یہ کہا پریشانی کی بات نہیں، وہ کسی وجہ سے آج نہیں آ سکے، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں جہاں بھی ہوں اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور پھر اس کو درج نے دعائیں دی اور نئے اسپیکر کو آنے کی دعوت دی۔ یہ ہے مشن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کی تربیت کی، ان میں سے سلف کی ایک بات یاد رکھیے گا، انی لالتمس لاخی 70 عذرا، میں اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرتا ہوں۔ کیوں؟ دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو کوئی، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مسلمان نے مجھے ڈانٹ دیا۔ پھر کہتے اگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوتا، لعل له عذرا آخر لعرف، ہو سکتا ہے 70 سے زیادہ عذر بھی ہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ 70 تو خود تلاش کرے نا۔ اتفاق سے وفی القصص عبر، بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ امارات کے اندر کچھ ان لیکچرز دینے کا موقع ملا تو میں نے یہ پہلو پیش کر دیا کہ حسن زن ہونا چاہیے، تو ہمیں 70 عذر تلاش کرنے چاہیے۔ ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں، وہاں سے واپسی ہوئی، فیصل ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا درس ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں دے رہا تھا۔ اس بھائی نے، اس ایک اللہ کے نیک اور پیارے بندے نے کال کی، میں نہیں اٹھا سکا۔ آپ حیران ہوں گے، جب ہم درس سے فارغ ہو کے باہر نکلے تو 71 ایکسکیوزز کی ایک ای میل آ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ فتویٰ لکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نوافل پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت سٹڈی کر رہے ہوں، آپ لیکچر ڈلیور کر رہے ہوں، اور بہت ہی بہترین قسم کے اسباب، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صبح سے کام کر کے تھک گئے ہوں اور آپ کچھ ریلیکس ہو رہے ہوں۔ میں نے صرف بتانے کے لیے کہ دیکھیں ایسے نیک لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ انہوں نے یہ لکھ دیا۔ اتفاق سے کسی اور میرے محترم بھائی کو مسئلہ پوچھنا ہوگا، اس نے کال کی اور میں پھر درس دے رہا تھا۔ اب جب میں فارغ ہوا تو انہیں پہلی بات یہ لکھی 71 ایکسکیوزز، اور ساتھ ہی لکھا کہ اس کو نشر نہیں کرنا، اور لکھا کب؟ جب مکمل پڑھنے کے بعد آخر میں۔ اور اس نے لکھا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ لیکچر دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھائی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھابھی کے ساتھ برتن دھلا رہے ہوں، یعنی اپنے آزار پیش کر دیے۔ تو میں بھی آپ سے کہنا چاہوں گا، زندگی میں آپ کسی کے بارے میں بد ظن نہ ہوئیے گا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، ہمیں اللہ کے دین کو مل کے سمجھنا ہے۔ اتنی تڑپ اور شوق ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم وقت پہ پہنچے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو مبارک بنائے اور عزتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔